گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے. آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر حاضر ہیں. ابتداءً درود پاک کی فضیلت رسالہ ضیاء درود سلام سے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کر لیا کرو, جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع اور گواہ بنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پہلا سوال میں عرض کروں گا, مفتی صاحب سے حضور ارشاد فرمائے, ہمارے راحیل بھائی تھے پنڈی بھٹیاں سے کہ جس نے مکان خریدا, اب یہ اللہ تعالی کی حکمت وہی جانتا ہے, اس نے مکان خریدا لیکن وہ دنیا سے رخصت ہو گیا, اس کا انتقال ہو گیا, پیمنٹ بھی پوری ہو گئی, اب اس کی رجسٹری وغیرہ باقی ہے جو کاغذی کاروائی ہوتی ہے, لیکن وراثت کے حوالے سے کیا ہوگا؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ صورت ہے کہ جیسے ایک شخص نے خرید و فروخت اگر ان کی کمپلیٹ ہو چکی تھی,
ٹھیک ہے,
یعنی ایک شخص نے دوسرے سے مکان خریدا, خرید و فروخت ان کی مکمل ہو چکی تھی, اب جو قانونی کاروائی ہے وہ قانونی کاروائی باقی تھی, رجسٹری کروائی جاتی ہے, انتقال ہوتی ہے زمین, اب صرف قانونی کاروائی باقی تھی, شرعی جو تقاضے تھے وہ پورے ہو چکے تھے. شرعی تقاضا یہی ہے کہ ایک شخص نے کوئی چیز بیچی, سامنے والے نے اس سے خرید لی, ان کا یہ ایجاب و قبول ہو گیا, رقم بھی ان کی طے ہو گئی, انہوں نے تو رقم ادا کر دی ہے, اگر رقم ادا نہ بھی کی ہو تو جب خرید و فروخت انہوں نے کر لی آپس میں, اس نے کہا میں نے بیچ دی, اس نے کہا میں نے خرید لی, تو اب یہ خرید و فروخت کمپلیٹ ہو گئی, اب انہوں نے رقم بھی ادا کر دی ہوئی ہے, اب جب یہ سارے کے سارے معاملات ہو چکے ہیں, اب جو شخص بیچنے والا تھا اس شخص کا انتقال ہو گیا,
ٹھیک ہے,
تو اب ان کے ذہن میں شاید یہ بات ہوگی کہ جو شخص بیچنے والا تھا اب اس کا انتقال ہو گیا ہے, اب اس کے ورثہ کیا کریں گے؟
ٹھیک ہے,
اب ورثہ پہ لازم ہوگا کہ وہ جو مکان پلاٹ جو بھی چیز اس نے بیچی تھی اب اس دوسرے شخص کے حوالے کیا جائے, اس کی رجسٹری کروا دی جائے, اس کا جو بھی انتقال ہے وہ کروا دیا جائے. اب یہ عذر پیش نہیں کر سکتے کیونکہ بیچنے والے کا انتقال ہو گیا ہے, لہذا ہم نہیں دیں گے, کیونکہ خرید و فروخت اس کے انتقال سے پہلے کمپلیٹ ہو چکی تھی.
ٹھیک ہے,
اب ان پہ لازم ہوگا کہ وہ زمین وہ جگہ سامنے والے کے نام پہ رجسٹری کروا دیں اور اس کا انتقال اس کے نام پہ کروا دیں کہ وہ رقم کی ادائیگی بھی کر چکا ہے, اب میری رقم کا بھی مطالبہ نہیں کیا جا سکتا. اب یہ بھی نہیں ہو سکتا, بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے, اب اس کا جس نے بیچی تھی اس کا بیچارے کا انتقال ہو گیا,
صحیح,
اب ورثہ کہتے ہیں کہ نہیں اس نے جو بیچی تھی وہ قیمت میں تفاوت تھا, قیمت میں فرق آ گیا, پہلے زمین جو ہے وہ اتنے کی تھی اب زمین اتنے کی ہو گئی ہے, اب مہنگی ہو گئی ہے, تو اب یہ ایسی کوئی بات سامنے والے شخص کے ساتھ نہیں کر سکتے.
ٹھیک ہے,
ان پہ یہی لازم ہے کہ زمین اس کے حوالے کرتے ہیں.
ٹھیک ہے, اچھا اسی طرح یہ ارشاد فرمائے بنت عقیل لاہور سے کہ قرآن کی قسم کھائی اور وہ ٹوٹ گئی, تو اب کیا کیا جائے؟
دیکھیں عمومی طور پر ہمارے ہاں قسم ٹوٹنے کی جو گفتگو ہمارے معاشرے میں عمومی طور پر ہوتی ہے,
صحیح,
وہ والی قسم نہیں ہوتی جس پر کفارہ وغیرہ دیا جاتا ہے.
ٹھیک ہے,
جو کفارے والی قسم ہے اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ کسی شخص نے مثال کے طور پر یہ کہا کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں یا میں اللہ کی قسم اٹھاتی ہوں کہ میں فلاں کام نہیں کروں گی,
ٹھیک,
یعنی آئندہ مستقبل کا کوئی کام ہے, اب قسم اٹھائی تھی جس کام کو کرنے کا منع کیا تھا کہ میں نے نہیں کرنا, اب وہ کام کر دیا, جیسے مثال کے طور پر قسم کھائی کہ اپنے فلاں دوست سے بات نہیں کروں گا یا فلاں کے گھر میں نہیں جاؤں گا، اس طرح کی قسم کھائی، اور قسم کھانے کے بعد اب وہ قسم توڑ دی، یعنی اس سے بات کر لی یا اس کے گھر پہ چلا گیا، تو ایسی صورت میں قسم جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی.
ٹھیک ہے.
اور 10 مساکین کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانا ہوگا. مساکین سے مراد یہاں شریف فقیر بھی ہیں.
صحیح.
جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، ان کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانا ہوگا.
ٹھیک ہے. مدینہ شریف کے ناظرین، یہاں پر آپ کو یہ عرض کریں گے کہ قسم کے حوالے سے امیر اہل سنت نے ایک رسالہ تحریر فرمایا ہے جس کا نام ہے قسم کے مدنی پھول. بہت اہم معلومات اس میں موجود ہے. آپ رسالے کو دعوت اسلامی کے جو مکتب المدینہ ہے وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ضرور کیجئے، اس کا مطالعہ کیجئے، اہم معلومات آپ کو اس حوالے سے حاصل ہوگی.
اچھا، کے کفارے کے متعلق مزید بھی ہے، جیسے 10 مساکین کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانا ہے.
ٹھیک ہے.
اگر کوئی شخص اس بات کی طاقت نہیں رکھتا، کھانا کھلانا ہے کھانا نہیں کھلا سکتا، ان کو کپڑے پہنانا ہے وہ بھی نہیں کر سکتا، تو اب اس پہ یہ لازم ہوگا کہ یہ 3 دن کے روزے رکھے.
ٹھیک ہے. 3 پے در پہ؟
جی، پے در پہ 3 دن کے روزے رکھے.
ٹھیک ہے. اچھا، ابھی کالس بھی ہیں، لیکن ایک ایس ایم ایس آیا، میں چاہ رہا ہوں کہ ان کی اصلاح بھی ہو جائے. اب انہوں نے سلام لکھا، السلام علیکم، اور بریکٹ میں لکھا ہے WRW، مراد شاید یہ ہوگی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، آگے ان کا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیے گا کہ فرض نماز کے 3 اور 4 رکعت میں الحمدللہ کے بعد کچھ پڑھنا ہے یا نہیں. تو ایک تو یہ جواب بھی مل جائے کہ رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد کیا پڑھنا ہے اور کیا یا نہیں پڑھنا. ساتھ ہی جو انہوں نے لکھا ہے
چوتھی رکعت میں،
جی تیسری اور چوتھی رکعت میں WRW جو لکھا
ہے. اول تو یہ ہے کہ یہ ہمارے یہاں عمومی طور پہ رائج ہی ہو چکا ہے، موبائل کا استعمال ہے یا سوشل میڈیا کا استعمال ہے،
جی
اس پر انہوں نے تو السلام علیکم لکھ دیا ہے، بعد میں WRW لکھا ہے.
ٹھیک ہے.
مگر بعض اوقات بلکہ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ پورے السلام علیکم کی جگہ پہ ASAWRW اس طرح کے کچھ الفاظ جس کا جو من میں آتا ہے وہ تحریر کر دیتے ہیں، تو ظاہر ہے یہ غلط طریقہ کار.
ٹھیک ہے.
سلام جو ہے وہ مسلمانوں میں جو رائج کیا گیا ہے، حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے، یہ سلام سامنے والے پر سلامتی بھیجنا ہے.
ٹھیک
ہے. اب ASWW ASRW لکھ دیں گے تو وہ والی بات یہاں پر موجود نہیں ہوگی اور سنت ادا بھی نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے.
تو یہ ہمیشہ یاد رہے کہ یہ طریقہ کار اختیار نہ کیا جائے. ایک تو جب بھی لکھیں تو رومن میں نہ لکھیں.
ٹھیک.
یعنی انگلش میں اس کو تحریر نہ کریں.
ٹھیک.
عربی کے جو الفاظ ہیں ان کو عربی الفاظ کے ساتھ ہی تحریر کرنا چاہیے.
ٹھیک.
باقی جہاں تک رہا ان کے سوال کا جواب، تو فرض نماز کی 3ری اور 4تھی رکعت اگر کوئی شخص تنہا نماز پڑھتا ہے،
صحیح،
تنہا نماز کی ادائیگی اگر کوئی شخص کر رہا ہے، تو اس کے لیے تو افضل یہ ہے کہ 3ری اور 4تھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا لے.
ٹھیک.
اگر وہ نہیں بھی ملاتا، یعنی سورہ فاتحہ پڑھی ہے، سورہ فاتحہ کے بعد رکوع میں چلا جاتا ہے، جب بھی ٹھیک ہے، 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیتا ہے یا اس کی مقدار کھڑا رہتا ہے، تب بھی ٹھیک ہے، تب بھی نماز ہو جائے گی. بعض لوگوں میں عمومی طور پر یہ معروف ہوتا ہے کہ اگر 3ری اور 4تھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا لی تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. یہ غلط مسئلہ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے.
ٹھیک. مدنی چل کے ناظرین، آئیے آپ کی کالس کو بھی ہم شامل ہیں، سلسلہ کرتے ہیں.
پنجاب سر، میرا سوال ہے کہ جو نماز کے دوران بسا اوقات آدمی کانوں کو ہاتھ نہیں لگاتا، ایک تو میں نے یہ پوچھنا تھا، اور دوسرا یہ پوچھنا ہے کہ جو آدمی اقامت کہہ رہا ہو، کیا وہ اگر انگوٹھے چوم لے تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟
جی. اگلی کون؟
محمد شاہد لاہور سے. کیا حقیقہ کرانا لازم ہے؟
جی. اگلی کون؟
سید ندیم عباس اوپر سے بات کر رہا ہوں. اہل سنت سوال ہے کہ لیدر کی جیکٹ پہن کر نماز ہو سکتی ہے، اور آیا کہ دوسرا اس میں لیدر کی جیکٹ اور جرسی وغیرہ کے بٹن بند کرنے کیا لازم ہے نماز کے اندر؟ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. گجرات سے تھے، جو نماز کے دوران کانوں میں ہاتھ نہیں لگاتے تکبیر تحریمہ میں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اور جو اقامت پڑھتے ہیں مؤذن صاحب، وہ انگوٹھے اگر چومیں تو اس پر کیا ہو؟
دیکھیے، سنت طریقہ کار یہ ہے کہ کانوں کی لو تک ہاتھوں کو بلند کیا جائے.
ٹھیک ہے.
اب کانوں کی لو کے ساتھ لگانا اس کو ضروری نہیں ہے.
ٹھیک.
اگر کسی نے وہاں تک بلند کیا تو اس کی سنت ادا ہو گئی.
ٹھیک ہے.
اس کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا.
ٹھیک.
بقیہ دوسرا سوال ان کا،
انگوٹھے چومنا.
انگوٹھے چومنا، جیسے مؤذن اقامت کہہ رہا ہے، اقامت کے دوران جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی آتا ہے، تو اب وہ اگر انگوٹھے چوم لیتا ہے تو اس میں شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے. اچھا عقیقہ کرنا لازم ہے؟
عقیقہ کرنا لازم نہیں ہے، یعنی لازم بمانا ایسا نہیں ہے کہ وہ واجب ہے یا فرض ہے. عقیقہ جو ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو بچے کی پیدائش کے بعد عقیقہ کرنے کا اس اعتبار سے حکم ہے کہ جب عقیقہ کر دیا جاتا ہے تو عقیقہ کرنے کے بعد یہ اس بچے کی طرف سے صدقہ ہوتا ہے کہ اس بچے کو بلائیں وغیرہ نہ پہنچیں گی، کیونکہ احادیث طیبہ کا مفہوم ہے کہ صدقہ بلا کو دور کرتا ہے، بلا کو ٹال دیتا ہے.
صحیح.
اس وجہ سے صدقہ کیا جاتا ہے، عقیقہ کیا جاتا ہے، تاکہ بچے کو اس کی آنے والی زندگی کے اندر تکالیف وغیرہ نہ پہنچیں، مصیبتوں بلاؤں سے وہ محفوظ رہے. لازم نہیں ہے، سنت مستحبہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے وہ کرے تو بہتر ہے.
ٹھیک ہے. اچھا لیدر جو ہے عموماً ظاہر ہے یہ بکرے کی یا گائے کی کھال ہی ہوتی ہے، اس کی جیکٹ جب بنائی جاتی ہے تو اس میں نماز پڑھنا یعنی اس کو پہن کر، ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ پھر اس کے جو بٹن وغیرہ ہوتے ہیں اس کے لگانے کا کیا حکم ہوگا؟
ہاں شاید ان کے ذہن میں یہی بات ہوگی کہ جانوروں کا چمڑا وغیرہ استعمال کیا جاتا ہے.
جی
تو جانوروں کا چمڑا استعمال کیا جاتا ہے، اس کو دباغت کے بعد ہی استعمال کیا جاتا ہے.
جی
تو پہننے کی بھی اجازت ہے اور یہ پہن کر نماز کی ادائیگی بھی کر سکتے ہیں. پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بعض جرسی، سویٹر اور اس طرح کی جیکٹس وغیرہ جو ہوتی ہیں
جی جی
وہ آگے سے کھلی بھی ہوتی ہیں، کسی کو زپ لگی ہوئی ہے، کسی کو بٹن لگے ہوئے ہیں. تو بہتر طریقہ کار تو یہی ہے کہ اس کو نماز میں بند کر لیا جائے.
ٹھیک.
بند کر کے ہی نماز کی ادائیگی کی جائے. اگر کسی نے اس کو کھلا ہوا بھی چھوڑ دیا ہے تو نماز ہو جائے گی.
ٹھیک ہے. کیا کنگھی سے نکلنے والے بال، اسی طرح یہ قلم جو ہمیں بال پین وغیرہ ہوتے ہیں، اور مقدس تحریر کے علاوہ جو تحریریں ہوتے ہیں، تو کیا ان کو ہم جلا سکتے ہیں؟
ہاں ان کو جلایا جا سکتا ہے. مقدس تحریریں جو ہے ان کے متعلق بھی یہی ہے کہ اگر ان میں سے مقدس نام نکال دیے جائیں تو پھر اس کے بعد ان کو جلایا جا سکتا ہے. جو عام تحریر ہے اور اسی طرح بالوں کے متعلق یہ کہا ہے، عورتوں کے بالوں کے متعلق تو یہی حکم ارشاد فرمایا گیا کہ عورتوں کے جو کنگھی کے بال وغیرہ نکلتے ہیں ان کو کہیں دفن کر دیا جائے.
ٹھیک. اسی طرح ہمارے اویس فرید بھائی ہیں، کیا میت کے لیے نماز جنازہ اور تدفین سے قبل دعائے مغفرت کر سکتے ہیں؟ اس میں کوئی غلط تو نہیں ہے معاملہ؟
ہاں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دعائے مغفرت تو جب کوئی شخص زندہ ہے اس کے لیے بھی کی جا سکتی ہے. اب اس کا انتقال ہو چکا ہے، اب انتقال ہونے کے بعد اگرچہ اس کو غسل نہیں دیا گیا،
ٹھیک ہے،
اگرچہ دیگر معاملات ابھی نہیں ہوئے ہیں، تو دعا کی اس کو اس وقت میں ضرورت ہوتی ہے، تو دعا اس کے لیے کی جا سکتی ہے اور اچھی بات ہے، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے.
ٹھیک. جی مزید کالس.
جوید علی سائی وال سے. شیف کرواتے وقت جو ڈیزائن بنواتے ہیں داڑھی کا، وہ بنوانا چاہیے یا نہیں؟
اچھا آج کل یہ بات دیکھی جا رہی ہے کہ داڑھی شریف ایک تو رکھنے کے حوالے سے، ایک مٹھی سے کم ہو تو ظاہر اس کا شرعی حکم تو پتا ہے ہم سب کو کہ یہ جائز نہیں ہے.
جی.
لیکن جو ایک مٹھی سے کم رکھتے ہیں تو وہ مختلف تراش خراش عجیب ڈیزائن بناتے ہیں عجیب و غریب، تو کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟
دیکھیں وہ تو بات اپنی جگہ پہ ہے ہی کہ داڑھی مبارک کو ایک مٹھ سے کم کرنا
جی،
یا سرے سے منڈوا دینا، یا خشخشی داڑھی رکھنا، اس طرح کی داڑھی رکھنا، یہ شرعی طور پہ جائز نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
جو شخص ایسا کرے گا وہ گناہ گار ہوگا.
ٹھیک.
باقی جو ان کا جو خصوصی سوال ہے وہ یہی ہے کہ تراش خراش مختلف طرح کی جاتی ہے داڑھی مبارک کی. اب یہاں پر کسی کا بھی مقصود معاذ اللہ داڑھی کی توہین تو نہیں ہوتا.
صحیح.
مگر جو ایسا کرتا ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کا رہا، عقد جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے داڑھی رکھی، اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا یہی طریقہ کا رہا کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی داڑھی تھی.
صحیح.
اب مسلمان پہ اولاً تو یہی لازم و ضروری ہے کہ وہ داڑھی جب اس کی آئے تو وہ اس کو چھوڑ دے.
ٹھیک.
اور ایک مشت تک داڑھی رکھنا ضروری ہے، اس سے زیادہ ہو تو اس کو کاٹنے کی شرعی طور پہ اجازت ہے. مگر داڑھی کے ساتھ جو شخص اس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور علماء نے جو اس کا حکم لکھا ہے وہ واجب کا لکھا ہے. اب اس کو اس طرح کی مختلف تراش خراش کرنا، لوگوں کے لیے اس بات کا دروازہ کھولنا کہ لوگ داڑھی کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کریں، داڑھی کو دیکھ کر داڑھی کا مذاق اڑائیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ شاید یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں ایسی داڑھی رکھ کر بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا ہوں، مگر ظاہر ہے سامنے والے ہر طرح کا آدمی ہوتا ہے، وہ سو طرح کی بات کریں گے داڑھی مبارک کے متعلق، اگرچہ اس کی داڑھی سنت کے مطابق نہیں ہے،
ٹھیک،
مگر جب کوئی شخص گفتگو کرے گا تو داڑھی کے متعلق ہی گفتگو کرے گا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیارے طریقے کے متعلق وہ بات چیت کرے گا۔ تو ایسے مسلمان کو احتیاط کرنی چاہیے عمومی طور پر خوبصورت لگنے کے لیے، یا اپنے آپ کو لوگوں میں منفرد بنانے کے لیے اس طرح کے معاملات جو ہے وہ کیے جاتے ہیں۔ اور مسلمان کو تو اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے زیادہ کوئی خوبصورت ہے ہی نہیں۔
بے شک
بے شک نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرے مبارک کے متعلق صحابہ کرام علیہم رضوان سے جو روایات مروی ہیں،
سبحان اللہ،
ایسے مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کو پڑھے،
ٹھیک،
کیا کہ دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے، ایک نظر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے اور دوسری نظر چودھویں کے چاند کو دیکھتے،
سبحان اللہ،
تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہی ہمیں خوبصورت لگتا تھا، اور حقیقت بھی یہی ہے۔
جی،
اب مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ پوری کائنات کے اندر جو سب سے خوبصورت ہستی ہے، یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ،
بے شک،
ان کی داڑھی مبارک تھی،
ٹھیک،
تو پتہ چلا کہ ایسا نہیں ہے کہ جو شخص داڑھی رکھ لے گا وہ اچھا نہیں لگے گا، وہ خوبصورت نہیں لگے گا،
ٹھیک،
یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ اور دوسری، عام طور پر یہ طریقہ کار جو اختیار کیا جاتا ہے وہ غیر مسلموں کی
نقل
پیروی کرتے ہوئے، نقل کرتے ہوئے، جس طرح سے وہ لباس پہنیں گے اس طرح سے ہمارا نوجوان لباس پہنتا ہے،
صحیح،
جس طرح سے وہ داڑھی کی تراش خراش کریں گے، جس طرح سے وہ بالوں کی تراش خراش کریں گے ہمارا نوجوان اسی طرح سے کرتا ہے، ظاہر ہے بالکل غلط طریقہ کار ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی اپنی زندگی گزارے۔
سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے، کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا؟ تو یہ ایک دلیل بھی ہے عاشق رسول کی کہ اس کا چہرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے جو ہے وہ مزین ہونا چاہیے۔ جی مزید کون؟
محمد طارق جی، میرا سوال یہ ہے، اگر غسل خانے میں ایک سائڈ پہ لگا ہوا وہ صاف کرنے کی جگہ ہوتی ہے اور ایک سائڈ پہ نہانے کی ایک ہی کمرے میں، تو کیا وہاں غسل ہو جاتا ہے؟
جی مزید کال۔
جی میرا سوال ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہلو جو ہے نا فون کرتے وقت ہلو نہیں کرنی چاہیے، ہلو نہیں کہنا چاہیے، اس کی وجوہات کیا ہے؟ یہ کرنا چاہیے کرنا چاہیے، یعنی کہ ہلو نہیں کہنا چاہیے، السلام علیکم کہیے، یہ ہلو کیوں نہیں کہنا چاہیے، اس کا کوئی معلومات لینی تھی۔
جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں، اٹیج بات کیا فرمائیں گے؟
ہاں غسل ہو جاتا ہے وہاں پر۔
جی
اصل میں ہمارے ہاں ایک بات معروف ہے کہ جب غسل کریں گے، پاکی حاصل کرنے کے لیے جب غسل کریں گے تو اس سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھیں گے تو پاکی حاصل ہوگی۔ ہاں ایسی بات نہیں ہے، ہاں جو دعا وغیرہ پڑھنی ہے وہاں جانے سے پہلے وہ باہر پڑھ لی جائے، کچھ کلمات طیبات اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ باہر پڑھ لیا جائے اور پھر جا کے غسل کر لیا جائے۔ اگر نہ بھی پڑھے تو کسی بھی چیز کو پاک کرنے کے لیے، یہ تو ایک نہانے کے متعلق، غسل کے متعلق بھی ہے،
صحیح،
اور اسی طرح کوئی چیز ناپاک ہو جاتی ہے، کوئی کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، کوئی برتن ناپاک ہو جاتا ہے، تو اس میں بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس کو دھوتے ہوئے کلمہ طیبہ پڑھیں گے تو یہ پاک ہوگا ورنہ پاک نہیں ہوگا،
ٹھیک ہے،
ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کو پاک کرنے کا جو طریقہ کار ہے، جو برتن کو پاک کرنے کا طریقہ کار ہے وہ، جو کپڑے کو پاک کرنے کا طریقہ کار ہے وہ، اور جو اپنے آپ کے بدن کو پاک کرنے کا طریقہ کار ہے وہ، اس طریقہ کار کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل پاکی حاصل ہو جائے گی۔
ویسے ایک مدنی مشورہ یہ ہے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، جو گھر کے بڑے ہیں یعنی جن کی گھر میں چلتی ہے، جن کا وزن ہے، تو مشورہ یہ، امیر سنت نے بھی یہ اس طرح ارشاد فرمایا ہے مدنی مذاکروں میں کہ وہ ایک دروازہ لگا لیں، ایک دروازہ لگا لیں، تو اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ دروازہ لگانے سے وہ پورشن الگ ہی ہو جائے گا،
پورشن الگ ہو جائے،
اور اس طرف جب آپ ہوں گے تو یہاں دعائیں وغیرہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، تو جن کے لیے ممکن ہو وہ یہ صورت اختیار کر لیں تو یوں مسائل بھی انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ اچھا ہیلو کرنے کے حوالے سے جو فون آتا ہے، ہم بولتے ہیں ہیلو،
ظاہر ہے خلاف سنت ہے،
ٹھیک،
مسلمان جب آپس میں ملاقات کرتے ہیں یا کسی بھی طرح سے ان کی آپس میں گفتگو ہوتی ہے تو اس گفتگو کا آغاز سلام سے ہونا چاہیے،
ٹھیک،
یہ سنت طریقہ کار ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ الفاظ استعمال کیے جائیں یہ سنت طریقہ ہے. ہیلو کہنا یہ مسلمانوں کا طریقہ کار نہیں ہے. ہاں ایک بات ہمارے ہاں ایک معروف بھی ہے, کافی لوگوں سے یہ بات سنی بھی ہے کہ ہیلو کا مطلب یہ ہے جہنمی.
صحیح.
اس وجہ سے کہا جاتا ہے, مسلمانوں کو منع کیا جاتا ہے کہ چونکہ ہیلو کا مطلب جہنمی ہے لہٰذا یہ لفظ استعمال نہ کیا جائے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ویسے تو ہیل جہنم کو کہتے ہیں,
ٹھیک ہے,
اور جہنمی کی جو انگلش ہے وہ ہیلش ہے,
ٹھیک ہے,
وہ ہیلو نہیں ہے,
ٹھیک ہے.
تو اس اعتبار سے وہ وجہ نہیں ہے ممانعت کی. ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ یہ ترک سنت ہے,
ٹھیک ہے.
آپ آپس میں بات چیت کریں, آپ کی موبائل فون پہ بات ہو, یہ کسی بھی ذریعے سے آپ کی آپس میں گفتگو ہو, تو سب سے پہلا ہمارا جو کلام کی جو ابتدا ہے وہ سلام سے ہونی چاہیے.
سلام کرنے کے بعد بھی بعض اوقات تو سامنے سے رپلائی نہیں ملتا, یا جیسے سلام دعا تو ہو گئی لیکن خاموشی ہوئی تو اس پر بولتے ہیں ہیلو.
ہاں اس پر ہیلو نہ کہا جائے,
ٹھیک ہے,
وہی اصل میں بات یہ ہے کہ ترک سنت تو نہ ہوا,
ٹھیک ہے,
کہ جو ابتدا کی وہ سلام کی ابتدا, سلام کیا اور گفتگو کا آغاز
شروع ہو گئی. ہاں
اب سامنے والے کو اگر بات سنائی نہیں دی,
صحیح, وہ بول
تو کوئی اور لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے. کسی غیر مسلم کی پیروی یہاں پر نہ کریں,
ٹھیک ہے,
مدینہ کہہ دیں کچھ آواز کے ساتھ.
اچھا.
یا کوئی اور لفظ استعمال کریں,
ٹھیک ہے, یا درود شریف کا بول لیں, صلو علی الحبیب,
جی
درود شریف پڑھیے یا اس طرح کا. جی مزید کالز.
سوال یہ ہے کہ ایک باپ نے شادی کی, وہ بیٹا ہے اس باپ کا, اس نے بھی اسی گھر میں شادی کی, یہ جا یہ یا نہیں؟
جی انشاءاللہ. اگلی کال.
میرا نام یوسف ہے, میں کراچی سے بول رہا ہوں. میری امی 11 سال کے بھائی کے ساتھ سفر پر جا سکتی ہے؟
باپ اور بیٹے نے ایک ہی گھر میں شادی کی, یہ جائز ہے؟
ہاں شرعی طور پر اس کی اجازت ہے,
ٹھیک ہے,
کوئی ممانعت نہیں ہے. اس کی صورت یہ ہے جیسے باپ نے کسی جگہ پر شادی کی, یعنی کسی عورت سے شادی کی,
ٹھیک ہے,
اب اس کی بہن موجود ہے, اس کی بہن سے یہ اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے,
ٹھیک ہے.
یوں ہی اگر کسی نے اولاً اپنے بیٹے کی کسی جگہ پر شادی کی, اب اس کی بہن موجود ہے, اس سے یہ شادی کرنا چاہتا ہے تو شادی کر سکتا ہے, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. مگر یہ ہے کہ اس میں یہ دیکھ لیا جائے کوئی رضاعت وغیرہ کا مسئلہ نہ ہو,
ٹھیک ہے,
کوئی رشتے کی ممانعت کی دوسری وجہ نہ ہو.
صحیح.
یہ رشتے کی ممانعت کی وجہ نہیں ہے کہ ایک طرف باپ اور بیٹا ہوں اور دوسری طرف دو بہنیں ہوں.
صحیح.
اس وجہ سے اگر کوئی شخص کہے کہ رشتہ نہیں کیا جا سکتا, یہ لوگوں میں بات معروف ہے.
صحیح.
اس وجہ سے اگر کوئی شخص کہے کہ رشتہ نہیں کیا جا سکتا تو وہ غلطی پر ہے.
صحیح.
یہ وجہ ممانعت کی نہیں ہے.
ٹھیک.
ہاں کوئی اور وجہ, کوئی رضاعت کا مسئلہ ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو تو وہ ایک علیحدہ بات ہے.
ٹھیک.
اس صورت میں اجازت ہے.
ٹھیک. اچھا والدہ جو ہیں وہ اپنے 11 سالہ بیٹے کے ساتھ سفر کر سکتی ہیں؟ سفر کے والے
11 سال کا جو بیٹا ہے وہ مراہق کے حکم میں ہے, یعنی قریب البلوغ ہونے کے حکم میں ہے.
ٹھیک.
تو اس کے ساتھ سفر تو کیا جا سکتا ہے.
ٹھیک ہے.
یعنی عورت جب اس کے ساتھ جائے گی تو یہی کہا جائے گا کہ اس نے محرم کے ساتھ سفر کیا ہے.
ٹھیک ہے.
مگر اس میں اس بات کا دھیان رکھنا بھی ضروری ہے کہ عورت کو جو محرم کے ساتھ سفر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا اس میں ایک جو واضح واضح سی جو وجہ نظر آتی ہے وہ عورت کا تحفظ بھی ہے.
ٹھیک ہے.
اب بچہ ہے تو مراہق ہے تو وہ قریب البلوغ, مگر اس کو دنیاوی معاملات کی سمجھ ہی نہیں ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اب جو ہے یہ اپنے بیٹے کے ساتھ عمرے پہ جانا چاہتی ہے, لمبا سفر کرنا چاہتی ہے, تو اس میں بہرحال اگرچہ اس کا جانا اس کے ساتھ درست ہی ہوگا, یہ کہا جائے گا کہ اس نے محرم کے ساتھ ہی سفر کیا ہے.
ٹھیک ہے.
مگر اس میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے.
ٹھیک.
کہ ساتھ جو جانے والا ہو سمجھدار ہو. سفر ہوتا ہے, لمبا سفر ہوتا ہے, عمرے پہ بالخصوص وہاں جا کر رہنا بھی ہوتا ہے, وہاں رہائش کے معاملات ہوتے ہیں,
ایئرپورٹ کے بھی کئی
ایئرپورٹ کے معاملات ہوتے ہیں, بیچ میں راستے کے معاملات ہوتے ہیں, تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ بچہ ان معاملات کو سنبھال نہیں پاتا. بعض اوقات کوئی بیچ میں ٹریجڈی ہو جاتی ہے, کوئی مسئلے مسائل درپیش ہو جاتے ہیں, تو بچہ جو ہے وہ اس کو سنبھال نہیں سکے گا. لوگوں میں یہ بات معروف ہے کہ وہ پہلے کے سفر بہت زیادہ لمبے ہوا کرتے تھے, بڑے مشکل ہوا کرتے تھے, اب تو جو ہے وہ بس ایروپلین پہ بیٹھیں گے اور 3 یا 4 گھنٹے میں فلاں جگہ پہ پہنچ جائیں گے, لہذا محرم کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو ایسی بات نہیں ہے, یہاں اور زیادہ ضرورت پڑتی ہے بعض اوقات کہ بعض اوقات بیچ میں ٹریجڈی ہو جائے، اس طرح کے مسئلے مسائل ہو جائیں تو ضرورت پڑتی ہے. بہرحال محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے.
ٹھیک. ایک ایس ایم ایس یہ ہے کہ بنت عمیر ہیں، یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ جب اسلامی بہنیں غسل کرتی ہیں تو ناک میں جو لونگ ہے یا کچھ اس طرح کی چیز، یعنی ناک کا جو سوراخ ہوتا ہے، اس میں کیا پانی پہنچانا ضروری ہے؟
دیکھیں، اس میں ناک کا سوراخ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو بھی چیز استعمال کرتی تھی اسلامی بہن، اس نے استعمال کرنا چھوڑ دیا.
ٹھیک
ہے. اور سوراخ بالکل بند ہو چکا ہے.
صحیح.
تو اب تو اس کے اندر پانی بہانا ضروری نہیں ہے.
ٹھیک
ہے. اور اگر استعمال کیا جا رہا ہے، زیور وغیرہ کوئی پہنا ہوا ہے، اب ان کو پتہ ہے کہ ویسے ہی میں چہرے کو اچھی طرح سے دھوؤں گی یا کانوں کی بالیاں ہیں وہاں پر بھی میں اچھی طرح سے پانی بہاؤں گی تو پانی اندر چلا جائے گا، تو بھی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پانی پہنچ جائے گا. ہاں، اگر اس کو پتہ ہے کہ اس کو ہلائے جلائے بغیر پانی پہنچے گا ہی نہیں ہے، تو اس کو اچھی طرح سے ہلا کر اچھی طرح سے وہاں پانی بہانا ضروری ہے.
ٹھیک. جی، مزید کالز.
ارشد محمود دبل پنڈی سے عرض کر رہا ہوں. پوچھنا یہ ہے کہ اگر ہم امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، امام صاحب کی چار رکعت مکمل ہو چکی ہیں، ہم نے ابھی ایک یا دو رکعت پڑھی ہے، تو جب ہم اتحیات امام صاحب کے ساتھ بیٹھیں گے، امام صاحب نے پوری اتحیات پڑھنی ہے، کیا ہم پوری پڑھیں گے یا اب تو وہ رسول تک پڑھیں گے اور پھر رک جائیں گے، اور امام صاحب جب سلام پھیریں گے پھر ہم کھڑے ہو کے باقی اپنی نماز مکمل کریں گے؟
ٹھیک ہے. چار رکعت والی جو نماز ہے، اس میں امام صاحب کی تو ظاہر التحیات درود شریف پڑھ گئے، وہ فارغ ہو رہے ہیں.
جی.
جس کی رکعتیں نکل گئی ہیں وہ کیا کرے گا؟
جس کی رکعتیں نکل گئی ہیں وہ صرف تشہد تک پڑھے گا.
ٹھیک.
عبدہ و رسولہ تک.
ٹھیک.
یہاں تک اس نے پڑھ لیا. علماء نے فرمایا کہ یہ آہستہ آہستہ پڑھے.
صحیح.
تاکہ جب تک امام سلام پھیرے اس وقت تک اس نے جو تشہد پڑھی ہے یہ اس کی پوری ہو جائے. اگر اس کی تشہد مکمل ہو چکی ہے، اب امام صاحب نے ابھی تک سلام نہیں پھیرا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ یہ آخر میں جو تشہد ہے، جو شہادت ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ،
ٹھیک،
یہ اس کی تکرار کرتا رہے، آگے پڑھنے کی اس کو اجازت نہیں ہے.
ٹھیک. اچھا حضور، ارشاد فرمائے کہ والدین حج پر جانا چاہتے ہیں، اولاد بالغ ہے، بچیاں بھی، مطلب ان کی بھی شادیوں کا سلسلہ ہو سکتا ہے اگر ترکیب بنائی جائے، رشتے وغیرہ، تو کیا آپ حج کریں یا پہلے شادیاں کریں؟
والدین کو اگر ان کے اوپر حج لازم ہو چکا ہے،
جی،
ان کے پاس رقم وغیرہ موجود ہے، تو ان پہ لازم ہے کہ وہ حج کریں گے.
ٹھیک.
اگر وہ حج نہ کریں ایسی صورت میں تو گناہ گار ہوں گے.
ٹھیک.
یہ بھی ایک ہمارے ہاں عوام میں بہت ہی مشہور غلط مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا موجود ہے کہ اس کی بیٹی موجود ہے، بیٹی بالغہ بھی ہے، وہ شادی کے لائق بھی ہے، اب اگر وہ حج کے لیے جانا چاہتا ہے تو لوگ اس کو ملامت کرتے ہیں کہ تمہارا پہلا کام یہ بنتا ہے کہ پہلے تم بیٹی کی شادی کرو، اس کے بعد تم حج پر جاؤ.
ٹھیک.
اب اگر اس نے حج کے فارم جب بھرے جاتے ہیں اس سے پہلے پہلے اگر وہ بیٹی کی شادی کر دیتا ہے، یا جو بھی اس کے پاس رقم وغیرہ موجود ہے، بیٹی کی ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ لا دیتا ہے، وہ بیٹی کے حوالے کر دیتا ہے، تو وہ ایک علیحدہ صورت ہے. مگر جب اس کے پاس رقم وغیرہ موجود ہے اور بیٹی کی شادی کا ابھی بظاہر کوئی سلسلہ ہے بھی نہیں، اور حج کے ایام کے اندر اس کے پاس رقم موجود ہے، تو اب یہ وجہ نہیں ہو سکتی کہ چونکہ بیٹی گھر پہ موجود ہے جو شادی کے لائق بھی ہے، لہذا یہ حج پہ نہیں جا سکتا.
صحیح.
یہ لوگوں میں غلط مسئلہ مشہور ہے. بلکہ اگر یہ نہیں جائے گا تو ایسی صورت میں یہ گناہ گار ہوگا، کیونکہ حج اس پہ لازم ہو چکا ہے.
مدی شر کے ناظرین، آج کا سلسلہ ہوا، اہم سوالات کیے گئے، جوابات ہمیں ملے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ عزوجل آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے.